بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیو، تبلیغ اور دعوت کا مقصد ہے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا کہ زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کرنا، یہ مقصد ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے دارالعمل قرار دیا ہے، یہاں یہ دارالعمل ہے کہ اپنے عمل کو صحیح بنائیں، پھر اس کے بعد حساب ہے. الیوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل، تو یہ دارالعمل ہے. اور اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہیں چلنا ہو جانا ہو تو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے عمل کو درست کرنے کے لیے یا عمل کو درست کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیزیں بڑی دی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک ایمان دیا اور ایک علم دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی رہی، یہ دو ہی چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان بڑی چیز ہے اور ایک علم بڑی چیز ہے. کہ ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اس نے پیدا کیا ہے اور وہی پرورش بھی کرنے والا ہے، اس لیے اس سے تعلق پیدا کرو. یہ کون سا تعلق پیدا کرنا؟ اللہ کا تعلق سب سے ہے. ایک تعلق تو ربوبیت کا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق عبدیت کا ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ عبدیت کا تعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، تو عبدیت کا تعلق ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ہمارے ذمے عبدیت کے حقوق ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور نے پوچھا، یا معاذ تدری ما حق اللہ؟ یہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا، مجھے نہیں معلوم ہے. فرمایا، اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ تعالی کا حق ہے. تو حق کی تعلیم دی جاتی ہے، حقوق کی معرفت کرائی جاتی ہے اس علم میں جو ہم کو ملا ہے. اللہ کے نبیوں کی طرف سے جو علم آیا اللہ کے پاس، ان کے نبیوں کے پاس، اور پھر نبیوں کی طرف سے امت کو دیا، تو اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. پہلے تو وہ ادا کرنا ہے، پھر دنیا، یہ دنیا حقوق کی جگہ ہے انسانوں کے لیے، دنیا انسانوں کے لیے حقوق کی جگہ ہے، کیونکہ ان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، باقی مخلوق کے تعلقات نہیں ہیں، حیوانوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پرندے کا بچہ جب اڑنے والا ہو جاتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے، کون ماں کون باپ کچھ نہیں. جسے آپ کے فقہا کہتے ہیں کہ بقائے باہم، تو بقائے باہم کا جو تعلق ہے وہ کس میں ہے؟ وہ کس میں ہے؟ انسانوں میں. انسانوں کے علاوہ اور کسی میں بقائے باہم کا تعلق نہیں ہے، معیشت کے لحاظ سے بھی اور معاد کے لحاظ سے بھی، جی دونوں لحاظ سے. یہ آپس کے ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، یہاں معیشت میں بھی تعلق ہے، ہر ایک کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے. دھوبی کی ضرورت ہے پیسے کی، آپ کی ضرورت ہے کپڑے دھلانے کی، ان تعلقات کی وجہ سے معیشت چلتی ہے، روزگار چلتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ معیشت کے تعلق ہے، ایسے ہی معاد کے بھی تعلق ہے. معاد کے بھی تعلق ہے، یعنی زندگی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے عبادت کرنا، اس کے حکموں کو پورا کرنا، اس میں بھی حقوق ہے، بلکہ وہ تو حقوق ہی ہے. یہ دین کیا ہے؟ کیا دین و نصیحہ؟ دین کیا چیز ہے؟ کہ دین ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے. نصیحت عربی میں خیر خواہی کرنے کو کہتے ہیں، اردو میں نصیحت کسی کو بھلی بات بتانے کو کہتے ہیں، اس کو نصیحت کرو، اس کو نصیحت کرو. لیکن عربی میں نصیحت دیتے اس کا ان کا بھلا چاہو، ان کا بھلا چاہو کہ ان کا بھلا ہو جائے. تو دین ایک دوسرے کے بھلا چاہنے کا نام ہے، یہ بتایا. یہی اس کی غرض و غایت ہے کہ دین کے ذریعے سے ایک دوسرے کا بھلا چاہا جائے گا. تو بھلا چاہنے میں دو صورتیں ہیں، ایک آخرت کا بھلا ہو جائے، ایک دنیا کا بھی بھلا ہو جائے. آخرت کے بھلا چاہنے کے لیے اور دنیا کا بھلا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہے. اس علم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق بھی ہیں، ہمارے اور خدا کے درمیان کے، اور آپس کے بھی ہیں، آپس کے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان کے بھی حقوق ہیں. کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے حقوق کیا ہیں؟ کہ وہ عبادت کا تعلق ہے اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اور عبادت کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، موقف علیہ. مثلاً عبادت کے لیے ایمان موقف علیہ ہے، یا ایمان نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. کوئی عبادت کافر کی قبول نہیں ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ، چاہے جتنے بڑے بڑے عمل کرے، عمل ہم کرمات قرآن پاک نے کہ کافر کے عمل کیسے ہیں، کہ رماد یعنی راک، تو رب نے کہا راک کہا. کیوں؟ کہ راک جو ہوتی ہے وہ مٹی سے بھی ہلکی ہوتی ہے، کہ فوراً اڑ جاتی ہے، اس نے راک بنا کے اڑا دینا یوں کہتے ہیں. جی ہاں، کہ ان کے اعمال کہ وہ تو راک کی طرح سے، تو راک جو ہے اپنے اڑنے میں، برباد ہونے میں بہت ہلکی ہوتی ہے. اسی طرح کافر کے اعمال کرمات اشتدت بہ الریح، تو راک بھی تھی اور ہوا بھی تیز ہو گئی، تو اس کے وجود کا کیا تصور کریں گے؟ تو کافر کا کوئی عمل اس میں کوئی ثبات بھی نہیں ہے، کوئی قبول بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان شرط ہے. اس لیے تو ایمان بنانا ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے ہی علم آتا ہے، تاکہ ایمان کی وجہ سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو کیسے ادا کرے گا، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ علم نازل کرتے ہیں. اس علم کی بڑی غرض اور بڑی غایت وہ یہ ہوتی ہے کہ اس علم کے ذریعے سے اطاعت کو صحیح کیا جائے، اس علم کے ذریعے سے اپنی اپنی زندگیوں میں اطاعت کو صحیح کیا جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اس کو حسر کے ساتھ فرمایا ہے. یہ رسولوں کی بعثت جو ہے صرف اس لیے ہے کہ اطاعت زمین پر قائم ہو جائے اللہ کے فرمانے کی وجہ سے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. تو اصل غرض جو ہے وہ اطاعت ہے. اطاعت کی تاثیر ہے رحمت، اطاعت کی تاثیر ہے. کہ اطاعت کی کیا تاثیر ہے؟ اطاعت کی تاثیر رحمت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کے حالات دنیا میں ہوں یا رحمت کے حالات آخرت میں ہوں، وہ اطاعت کی، اور اطاعت کی صحت علم کے ساتھ ہے. اطاعت علم کے بغیر صحیح نہیں ہوتی. جی ہاں، جہالت سے کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہے تو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے. وہ جاہل جیسا ہے جیسے نابینا ہوتا ہے، تو نابینا بیچارہ کیا دیکھے؟ وہ تو دیکھتا ہے نہیں، وہ تو ٹٹولے گا کسی چیز کو. جی ہاں، اس کی معلومات اس کے ٹٹولنے پر ہے. یا کسی کے بتانے پر ہے، اس لیے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے علم کی وہ اطاعت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمال تھا وہ اسی راستے کا تھا کہ انہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں اطاعت کو کامل بنایا, علم کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی, اخلاص کے اعتبار سے بھی, استقامت کے اعتبار سے بھی, ہر لائن سے اپنی اطاعت کو کامل بنایا. پہلے تو علم لیا کیونکہ وہ ضروری ہے سب سے پہلے تاکہ حق ادا ہو جاوے, کہ علم جو ہے وہ تو حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے, اللہ کا حق, اپنی ذات کا حق, پھر دوسروں کا حق, جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں ہمارے دین میں, جتنے تعلقات اتنے حقوق. جی ہاں, جانور پالا ہے تو کہ جانور سے تعلق ہے تو اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی حق ہے, کپڑا ہے تو اس کا بھی حق ہے, کپڑے کا حق ہے کہ تہ کر کے رکھو ویسے نہ ڈالو اس کا یہ حق ہے نہیں, بتاتے ہیں نا آداب میں, یہی سے ڈال دیا کپڑے کو کہ اس کو تہ کر کے رکھو یہ کپڑے کا حق ہے. تو ہمارے دین میں علم ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ کا حق پہچاننے کے لیے ہے جو حق کی عبادت ہے, اور عبادت کا کمال علم سے ہوتا ہے. پھر عبادت کی صحت اس کے احکام آتے ہیں اور اس کی قبولیت کے احکام آتے ہیں کہ اس کی قبولیت ہو جاوے. کہ قبولیت کے لیے کیا چاہیے, کہ قبولیت کے لیے اخلاص چاہیے. قبولیت کے لیے یعنی اللہ کی پسند ہونے کے لیے, اللہ کے ہاں پسند ہونے کے لیے, اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے بندے کے پاس کیا ہے, کہ اس کے پاس اخلاص ہے کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے اور کوئی مقصد نہ ہو. انبیاء کرام کی دعوت میں, ان کی تعلیم میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ ان کی تمام دعوت, ان کی تمام تعلیم ہر قسم کے اغراض سے پاک ہوتی ہے, ہر قسم کے اغراض سے صاف, خالص اللہ کی رضا اور آخرت کی طرف. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی آخرت بنانی ہے راضی کر کے. اس لیے ایمان کو, اعمال کو یہاں بہت زور دیا جاتا ہے کہ اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو. اخلص دینک یکفک العمل القلیل, اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو, اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. لمبا عمل لمبا نہیں ہوا, لمبا عمل کرنے کا وقت بھی نہیں ملا, لیکن آدمی کامیاب ہو گیا. ابو حضرہ کبھی اپنے اپنے لوگوں سے کچھ سوالات ڈالتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے, ان کو تعلیم دینے کے لیے. تو ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ, ایک آدمی ہے, ایک نماز نہیں پڑھی وہ جنت میں گیا, ایک نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا. کہ وہ کون ہے, یہ کیسے ہوا, ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. تو لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا, وہ کیا جانے, وہ بتانے کے لیے پوچھ رہے تھے, معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے, وہ تو بتانے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ بتانا ہے ان کو. جب لوگ نہیں بتا پائے تو فرمایا وہ اشعرین ہے, قبیلہ انصار غازی بن عبد الاشل کا ہے, سعد ابن معاذ والا قبیلہ, کہ وہ اشعرین ہے, اس نے نماز نہیں پڑھی اور جنت میں گیا. بغیر نماز پڑھے کیسے جنت میں چلا گیا, کہ اس نے ایمان قبول کیا پھر احد میں چلا گیا, وہ احد میں شہید ہو گیا, اس کو نماز کا وقت بھی نہیں ملا. یہ کہا کہ بس وہ اخلاص سے ایمان لایا اور ایمان لا کے شہید ہو گیا. تو وہ ہے جو ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. اخلص لی انک یکفیک العمل القلیل، یہ مثال اس کی ہے جس ہم ابو ہریرہ سمجھا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہم کو نصیب کرے. تو یہ تو دین میں، یہ دین میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، اخلاص، یہ تمام رگیں کٹ جائے، ایک اللہ والی بات رہے. ایک دفعہ ہم لوگ وہاں بنگلہ دیش میں تھے تو مفتی زین العابدین صاحب اس وقت حیات تھے، ٹول پر بیٹھ کر کے انہوں نے کہا اخلاص اخلاص، وہ سمجھا رہے تھے اخلاص سمجھا رہے. تو مثال دے رہے تھے کہ جیسے مثلا اب یہ آپ حضرات کا اجتماع ہے اور حضرت جی ایسے کوئی بڑی ہستی آنے والی ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب حضرت جی کے حساب میں، بھائی شامیانے کیوں لگے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ حضرت جی آ رہے ہیں، جی ہاں، اور یہ پانی آ رہا ہے اور یہ سبزی آ رہی ہے اور پیاز کے بوریاں آ رہی ہیں اور بہت سارے چپل بھی آ رہے ہیں وضو کرنے والوں کے لیے، تو یہ سب کیوں ہے؟ کہ حضرت جی آ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب حضرت جی آ رہے ہیں، حضرت جی آ رہے ہیں، یہی وجہ ہوگی. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کہ حضرت جی آ رہے ہیں. بھگوان پیاز کی تھیلیوں کو اور ٹماٹر کے وہ اس کو کیا لینا دینا حضرت جی، لیکن کہا ان سب چیزوں کے آنے کی وجہ جو ہے وہ حضرت جی ہے. یہ کہہ کر کے یہ آیت سمجھا رہے تھے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لمن للہ رب العالمین. یہ پوری کر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی وجہ سے، جینا ہو، مرنا ہو، جانی مالی، جو کچھ ہو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے کہ مخلص کہ اخلاص کہاں ملے گا، کہ خوشبو کہاں ملے گی؟ کہ باغ میں. خوشبو کہاں ملے گی؟ باغ میں. اصل میں اصل وہی چیز، وہی ساری خوشبو آتی ہے. تو یہ اخلاص کہاں ملے گا؟ کہ مخلصین کے پاس سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ کہ اخلاص مخلصین کے پاس سے ملے گا. یہ پہلی شرط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، وہ اخلاص والے ہوتے ہیں، اخلاص کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اخلاص کی تعلیم دینے والے ہوتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ ان کا اتباع کرو. کیا کرو؟ ان کا اتباع کرو، عقیدے سے بھی، عمل سے بھی، ترتیب سے بھی، نیت سے بھی، ہر چیز سے، کہ ان کا اتباع کرو. یہ مخلصین ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہاں، اللہ نے ان کی صفت بتائی کہ ان کو ہم نے خالص بنایا ہے اور ان کے سامنے آخرت ہی آخرت ہے، اور کچھ نہیں ہے. اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنانی ہے. تو یہ مخلصین ہے، یہ ان کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے. یہ تو پہلی بات ہے کہ اخلاص والوں کے ساتھ رہنے سے اخلاص ملے گا. پھر اخلاص کے درجے ہوتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں. تو مخلصین کی صحبت میں اخلاص ملے گا، اور وہ حضرات انبیاء ہیں، پھر ان کے اتباع ہیں درجہ بدرجہ، پھر ان کی صحبت کو یہ اثر ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے سے اخلاص ملتا ہے. اس لیے کہا کہ اخلاص والوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اخلاص والوں کے ساتھ رہو، تو صحبت سے اخلاص ملتا ہے. دوسرا کہ صحبت نہیں ملی، یہ اپنے عمل پر قائم رہنے سے بھی اللہ اخلاص دے گا. بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جی. کہ اپنے عمل پر قائم رہے صحیح طریقے سے، یہ دوسری شکل ہے کہ اپنے عمل پر صحیح طریقے سے قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب دیتے ہیں. کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ بھی اخلاص ہے. جی ہاں،
کہ صحبتوں سے اخلاص ملتا ہے، استقامت سے اخلاص ملتا ہے. اس لیے ان چیزوں کے پیدا کرنے کی دعوت ہے، ان چیزوں کے پیدا کرنے کی تعلیم ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. یہ اخلاص کے ساتھ کوئی چیز تھوڑی نہیں ہے اور بغیر اخلاص کے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. بڑی بڑی عبادتیں ہیں بڑے بڑے اور اخلاص نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. تو اخلاص صحبتوں سے آتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے کہ ہماری یہ جماعتیں یہ بھی اخلاص والے ہیں، یہ بھی اخلاص والے ہیں. کیوں؟ کہ اپنی جان لگا رہے ہیں، ایمان لگا رہے ہیں، تابے داری کرتے ہیں، وہ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں. لینا کیا ہے، کیا لینا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں. ان کے اپنے کوئی ذاتی تقاضے نہیں ہیں کہ ہماری جماعت ہے کہ یہ بھی اخلاص، یہ بھی صادقین میں سے. کون مار صادقین کا، یہ بھی صادقین میں سے. باقی صدقے کے درجے ہیں کہ یہ بھی صادقین میں سے ہیں. ان کے ساتھ رہنے سے اور اس عمل کے کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اخلاص دے گا. اور یہ بڑی چیز ہے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں کہ دین کے کاموں میں اخلاص ہے. لیکن اگر کسی میں نہ آیا یہ اخلاص تو کہ وہ نا امید نہ ہو، وہ تو آئے گا. کیونکہ اخلاص عمل میں آتا ہے، عمل ہی نہیں ہے تو اخلاص کس میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ قلبی میں نے لفاف وہ عمل ہی ملا دیا، مشروم دعا ہے. اللہ تاخیر قلبی من النفاق وعملی من الریا، کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے. تو عمل ریا تو عمل میں آئے. اس سے بزرگ فرماتے ہیں کہ عمل پر لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا. جیسے کوئی پھل اپنے درخت پر لٹکتا رہتا ہے تو وہ اس میں باہر ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی مقدار بھی بڑھتی ہے. وہ چھوٹا ہے وہ پھل تو بڑا ہو جائے گا، پھر اس کا رنگ بھی بدلتا ہے، خوش رنگ ہو جائے گا، پھر اس کی خوشبو بھی بدلتی ہے کیونکہ خوشبو بھی آئے گی، پھر اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا. شرط یہ ہے کہ اپنے درخت سے لٹکا رہے، یہ شرط ہے کہ اپنے درخت سے لگا رہے. مولانا امام صاحب یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ لگے رہو اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، لگے رہو. جیسے پھل لٹکتا رہتا ہے تو وہ اپنے سارے مراحل پورے کر لیتا ہے، اس کی مقدار بڑی ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بڑے ہو جاتا، بڑا بہتر ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو ہو اچھا، اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دنیا میں جائے. ایک قسم مانو کی وہ ہوتی ہے جو باہر بھیجی جاتی ہے، جی ہاں، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اندرون میں رہتی ہے. اگر یہ پابند رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت بڑھا دیں گے اور پھر وہ دنیا کے لیے بہت بڑے نفع کا ذریعہ بنے گا. صحابہ کرام یہی نصیحت کرتے تھے کہ پابندی کے ذریعے سے اور قائم رہنے کے ذریعے سے اپنے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہے، اخلاص اور استقامت کی وجہ سے. مختلف قسم کی صفتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں رکھی ہے. حدیثوں میں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے زمین میں، معدنیات. اس کو نکالتے ہیں کھود کر کے، پھر اس کے دام اور بھاؤ دیے جاتے ہیں. ایسے ہی لوگ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، خاص کر کے یہ امت بھی، یہ امت، اس امت میں اللہ نے بہت بڑی صلاحیت رکھی، بہت بڑی صلاحیت. اس صلاحیتوں کا حق پر لگنا ضروری ہے. خالی صلاحیت کافی نہیں ہے، کہ صلاحیت حق پر لگے تب اس کی قیمت ہے. اس لیے ہر صلاحیت والے کو دعوت دی جاتی ہے، جس کی دین کی حق کی دعوت دی جاتی ہے، ہر صلاحیت والے کو دعوت دی جائے گی، ہر شعبے والے کو دعوت دی جائے گی. معیشت کے شعبے ہیں، معیشت کے شعبے ہیں، حکومتیں ہیں، تجارتیں ہیں، زراعتیں ہیں، مزدوری ہے، یہ معیشت کے شعبے کہلاتے ہیں، روزگار زندگی گزارنے کے لیے ان سب کو دعوت دی جاتی ہے کیونکہ ان میں صلاحیت ہے، ان کی صلاحیتیں کام کریں. مولانا یسوع صاحب فرماتے تھے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل ہیں. علم کے ذریعے سے، علم فضائل کے ذریعے سے ہر شعبے کے فضائل بتائے. تجارت کا شعبہ ہے، سچا اور ایماندار تاجر جو وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ عرش الہی کے نیچے ہوگا، تجارت کے شعبے کی فضیلت، اقتدار کی فضیلت، انصاف کرنے والا حاکم وہ عرش الہی کے سایہ میں ہوگا. جی ہاں، ایسے ہی زمیندار، زمیندار میں دینداری آئی کہ اس کی کھیتی عبادت ہو گئی. ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. کھڑی کھیتی تسبیح پڑے گی، گندم کی کھیتی ہے تو کھڑی کھیتی فرماتے تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. اور اگر کھیتی میں سے چوری ہو گئی، گنا کاٹ لیتے ہیں، چوری ہو گئی کہ چور تو چوری کر کے گیا، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ اس کی کھیتی میں چوری ہوئی ہے. چوری تو چور کے حق میں ہوئی، وہ کھیتی والے کے حق میں، کھیتی والے کے حق میں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا جب وہ صدقہ کیا ہو. تو فرماتے ہمارے ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے، کہ مزدور مزدوری کرے بیچارے کے دو ہاتھ اور اس کے بیچ میں پیٹ ہے، اس کا اور کچھ اس کے پاس ہے نہیں، اس کی مزدوری ہے. صبح سے شام تک لوگوں کا مال اٹھاتا ہے، ڈھوتا ہے، کہ مزدور کو، کہ مزدوری کی فضیلت ہے. کہ مزدوری کیا فضیلت ہے؟ تو ہمارے حدیث شریف میں ہے کہ من امسا کالم بے عمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو اپنی محنت مزدوری کی وجہ سے شام کو تھک کر کے چور ہو گیا کہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی. جیسے آپ ہلکے میں سے اٹھیں گے، اتنے ہلکے ہنسی کر کے تم آپ کو بشارت ہو جائے مغفورا لہ، جیسے آپ کو بشارت ملے گی اس کو بشارت ملے گی کہ یہ شام کو تھک کر کے چور ہو گیا ہے، پسینہ پسینہ، تو شام کو ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل بھی ہیں. مسائل بھی ہیں، مسائل جو ہے وہ طریقوں کا نام ہے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غیر صحیح ہے. فضیلت تو صحیح طریقوں پر قائم ہونے سے ملے گی، ایسے نہیں ملے گی. تو فرماتے ہیں ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت میں تجارت کے مسائل، زراعت میں زراعت کے مسائل، حکومت اقدار میں اس کے مسائل، مزدوری میں اس کے مسائل. بھائی مزدور کیسا ہونا چاہیے، مزدور کیسا ہونا چاہیے؟ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے وہ اصول بیان کیا ہے. اپنے باپ سے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس نے پانی وانی پلا دیا، وہ اچھا آدمی ہے، تو کہہ کے بلا کے لے آؤ. تو بلا کے لے گئی، اور راستے میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھا، کیونکہ نبوت تو تقوی کی تائی ہوتی ہے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا راستے میں تقویٰ دیکھا کہ وہ آگے آگے چل رہی تھی، تو اس کا دامن اڑ رہا تھا، پنڈلی کڑ رہی تھی، تو اس سے فرمایا تم پیچھے ہو جاؤ. اور میں آگے رہا ہوں کہیں موڑ آگا موڑنا ہے تو ڈھیلا پھینک دینا تو میں ادھر مڑ جاؤں گا. یہ اسے فرمایا. اس طرح وہ گھر پہنچے تو اس میں جا کر موسیٰ اپنے باپ سے ہی بات کری کہ ابا اس آدمی کو تو اپنے کام پر یہاں رکھ لو کیونکہ ان کے بیٹے تو تھے نہیں, یہ بیٹیاں تھیں. یہ کیوں ان خیر من استاجر تل قبی الامین اجارے کے اصول بتا دیے. ان خیر من استاجر تل قبی الامین یہ بہترین مزدور اگر آپ کسی کو رکھیں تو وہ مزدور ایسا ہونا چاہیے جو اپنے کام کرنے میں قوت بھی لگاوے اور پھر تمام سامان میں تمام اعمال میں امین بھی ہو. یہ نہیں کہ مزدوری بھی جو مال بھی چراوے. یہ اصولی بات اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام کو نقل کیا کہ اصولی بات ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین مزدوری کے اصول کہ مزدور کیسا ہونا چاہیے کہ آپ اچھا آدمی جس کو آپ مزدوری میں رکھیں کہ وہ ایک تو قوت خرچ کرے کام چور نہ ہو اور امین ہو سامان چور بھی نہ ہو. جی ہاں سامان چوری کر کے نہ جاتے ہیں. جی ہاں ایسا نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ تو اللہ تعالیٰ یہ اصولی بات ہم امت کے نظر مزدوری کی کیا اصول ہے کہ بہترین آدمی جس کو آپ مزدوری پر رکھے وہ اپنی قوت بھی خرچ کرے کام چور بھی نہ ہو اور امین بھی ہو سامان چور بھی نہ ہو. اصولی بات تو مزدوری پر بات ہو رہی تھی کہ بھائی مزدوری کہ مزدوری بھی ایک شعبہ ہے اس کے بھی فضائل ہیں اس کے بھی مسائل ہیں. یہ اس کے مسائل ہیں اور وہ اس کے فضائل ہیں کہ شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت کرے گا. تو جس کی روزانہ مغفرت ہو تو وہ صرف کولی نہیں وہ ولی بھی ہے. یا کولی کولی رہ گیا یہ کولی بھی ہے اور یہ ولی بھی ہے. کیوں کہ اس کی مغفرت ہو رہی ہے. تو یہ اس پر ہے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہمارے دین میں کہ جو جس شعبے کو جائے تو اس شعبے کے مسائل کو لے اس شعبے کے فضائل کو لے اور اپنے شعبے سے اپنی دنیا اور آخرت بنا لے. فتقی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ یہ اصولی بات ہے تو تقاضا ہے کہ فتقی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ کہ تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے دنیا کے اندر اس سے تو اپنی آخرت بنا. بات تو قانون سے کہی گئی تھی لیکن اصولی بات ہے تو وہ ہمارے لیے بھی نازل ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے بات چلی کہ وقت اگر فیما آتا اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصيبك من الدنيا کہ اپنا حصہ نہیں بھولنا بلکہ اپنی دنیا سے اور جو کچھ اللہ نے ملا ہے اسے آخرت بنانا. یہی اصل ہے کہ آدمی اپنی ہر صلاحیت سے آخرت بنائے مال ہو تو قوت ہو تو علم ہو تو سب چیزوں سے. اس کی غایت ہی یہی ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. انبیاء کرام کی دعوت میں یہی پہلو سب سے زیادہ غالب اور وزندہ رہتا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. اور دنیا کہ دنیا تو گزارے کے لیے ہے. دنیا کس کے لیے؟ متاع. دنیا کو کیا کہا؟ یہ متاع. انما هذه الحياة الدنيا متاع. یہ تو متاع ہے یعنی گزارے کے لیے دیا ہے. یہ کام ہو گیا تو آدمی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. میں بیٹھا ہوں جب کام ہو جائے گا تو کرسی چھوڑ دیں گے. جی ہاں متاع اسے کہتے ہیں کہ ماں یتمتع بہ سمیت رکو کہ فائدہ اٹھا لے کام اپنا بنا لے پھر اس چیز کو چھوڑ دے. کوئی بھی ان تمام چیزوں کو باندھ کر کے نہیں لے جاتا. آپ اسٹیشن پہ جائیں گے تو اپنی کار چھوڑ دیں گے اور ریل میں سفر ہو جائیں گے اور پھر جب اپنی جب آؤ تو ریل بھی چھوڑ دو گے یا ریل میں بیٹھ جائیں گے. کیونکہ یہ متا ہے. جانے لگ چکا ہے دنیا کے ہر چیز کے بارے میں، ہر سبب کے بارے میں. انما ہذہ الحیات دنیا متاع، وقت کے لحاظ سے بھی اور انتفاع کے لحاظ سے بھی. وقت کے لحاظ سے بھی متاع ہے اور انتفاع کے لحاظ سے بھی متاع ہے، دونوں لحاظ سے. تو نفع بھی تھوڑا اور تھوڑے وقت کے لیے بھی ہے. تو انما ہذہ الحیات دنیا متاع وان الاخرہ ہی دار القرار. آخرت کیا؟ آخرت وہ تو دار القرار ہے، وہاں سے فرار ہے ہی نہیں، وہاں سے فرار نہیں ہے، معاد ہے. اصل آخرت اللہ دیکھی ہے معادی، میری آخرت تو رسلمان ہے. کیوں؟ کہ وہ تو میرا اصل ٹھکانا ہے، وہاں سے پھر کہیں نہیں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی دعوت میں اور ان کے علم میں یہ اصل ہے کہ دنیا میں حقوق ادا ہو جائیں اور آخرت میں وہ قبولیت ہو جائے. اس لیے عمل کو بھی، عقیدے کو بنایا جائے گا، عمل کو بھی بنایا جائے گا، نیت کو بھی بنایا جائے گا، ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا. یہ دین میں ہے، یہ دین میں ہے کہ عمل بھی صحیح ہوگا، ترتیب بھی صحیح ہوگی. ترتیب بھی ضروری ہے، ترتیب بھی عمل کی ضروری ہے. اسی لیے رسول بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ نیت بتاوے، عمل بتاوے، ترتیب بتاوے کہ اس کی یہ ترتیب ہے. اور ان تمام چیزوں کا تعلق علم دین سے، علم دین سے. علم دین ہوا تو یہ ساری چیزیں زندگی میں آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کا کامل علم دیا. اب کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا، یہ علم منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ یہ باقی رہے گا. اس کو رسوخ دیا گیا ہے، یہ باقی رہے گا. اس کی حفاظت اللہ کریں گے، اس علم کی حفاظت اللہ کرے گا. جب جب زمانے میں اللہ چاہیں گے اس علم کو اللہ زندہ کریں گے. لوگ چھوڑ دیں گے، لوگ جہالت سے زندہ گزاریں گے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو، اللہ چاہے گا تو اس علم کو اللہ زندہ کرے گا، ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو اس علم کو سنبھالے، جی ہاں، اور اس کا حق ادا کرے. یہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کرے گا، اور جب جب لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ ان کو علم دے گا. چاہے ماحول کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، لیکن اللہ چاہیں گے تو اور ان کو دے گا علم. اس لیے یہ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان اور علم دو بڑی نعمت ہیں، یہ بڑی نعمت ہے. اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا ایک تقاضا تو یہ ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اس علم کا تابع بنایا جائے. ہاں، آدمی دو جگہ تابعدار ہوتا ہے، ایک ہوا میں، ایک ہودا میں. اس کی تابعداری دو جگہ ہو جائے گی، یا ہودا یا ہوا، یعنی خواہشات. جی ہاں، یا تو خواہش کی تابعداری کرے گا، یا پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو ہدایت ہے اس کی تابعداری کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا کے ساتھ بھیجا گیا. اس کے ساتھ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، صحیح عقائد، صحیح عمل. یہ مراد هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، کہ صحیح عقائد، صحیح عمل، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. تو ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں، عقائد کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے. ہمارے پاس جو آیا ہے وہ بھی صحیح اور حق آیا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. اس لیے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے. ایک اس پر یقین یقین کیا جائے کہ یہ حق ہے، اس کی تابع داری میں کامیابی ہے. یہ پہلی بات ہے کہ اس پر یقین کرے، ایمان لاوے، یہ یقین کرنا، اور یقین کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کا تابع کرنا، اس علم کا تابع کرنا. علم کے ساتھ تابع داری، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ جو علم ملا ہے اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا، اور یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. نبی سے بھی تقاضا ہے کہ فاستقم کما امرت، کہ جو جو عوامر آپ کے طرف آئے ہیں آپ خود اس کے پابند رہے. اور دوسرے نمبر میں ومن تاب معک، ومن تاب معک اے امن آمن معک، کہ جو اپن ایمان لائے وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے. تو استقامت نبی کے لیے بھی ہوئی اور استقامت امت کے لیے بھی ہوئی، اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. جی ہاں، صحیح علم، صحیح عمل، صحیح نیت، صحیح ترتیب، یہ تقاضا ہے کہ صحیح علم ہو، صحیح عمل ہو، صحیح نیت ہو، صحیح ترتیب ہو، یہ اس علم کا تقاضا ہے. کہ اس علم کی وجہ سے پھر ان کے عملوں کی قیمت بڑھ جائے گی. عالم کا جاگنا، عالم کا سونا، اس کی ہر خدمت اللہ کی طرف سے قابل قدر ہو جاتی ہے. ان کا سونا جاگنا سب اس علم کے تحت میں ہوتا ہے. احتسب و فی نومتی کما احتسب و فی قومتی، یہ کہتے تھے معاذ رضی اللہ عنہ کہ میں تو سو جاتا ہوں. دو بھیجے گئے تھے، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل، تو ماں سو جاتے تھے. اتنے وقت پر تو اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ احتسب و فی نومتی کما احتسب و فی قومتی، کہ مجھ کو اپنے نیند میں اور سونے میں بھی ثواب کی ایسی ہی امید ہے جیسے جاگ رکھ کر عبادت کرنے میں امید ہے. کیونکہ سونے میں سونے کا اخلاص ہے اور عبادت میں عبادت والا اخلاص ہے، مخلص ہے، مخلص. کل مخلص انہوں مسابیح الہدا، حدیث شریف میں کہ جو مخلصین ہیں وہی ہدایت کی چراغ ہے، جو مخلصین ہیں وہی ہدایت کے چراغ ہے. انہیں کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلے گی اور فتنوں کی ظلمتیں کٹے گی.
چھوٹ بھائی لے جائیں گے.
کل مخلص مسابیح الہدا، جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں.
وہ نیوزی لینڈ کی ہے،
ان سے کیا ہوگا کہ فتنوں کی ظلمتیں سب کٹے گی، حق کو قوت ملے گی. تو علم ایک پر اخلاص مانگے گا، استقامت مانگے گا، اور تیسرا ارشاد مانگے گا، علم کے ارشاد کرو. جیسے تاجر اپنے تجارت کو کی توسیع کرتا ہے، ایک دکان ہوئی تو دو، ہاں ایک چیز کے لیے تو دوسرے چیز کی بھی دکان کرے گا. توسیع ایسے ہی اپنے علم کہ اپنے علم کے ارشاد کرو، کہ ارشاد سے اس کا حق ادا ہوگا، اپنے اعتبار سے باعتبار سلامت کے، باعتبار استقامت کے، اور امت کے لحاظ سے باعتبار نصیحت اور خیر خواہی کے. علم کے ارشاد کرو کہ یہی امت کی خیر خواہی ہے. ارشاد میں دو باتیں ہیں، کہ ارشاد میں کہ امت کو صحیح علم دو. کیسا علم دو؟ کہ صحیح علم دو، احتمال والا نہیں، ظن گمان والا نہیں. ہاں کہ اطلبوا العلم قبل الظانین، ہے نہیں، ایک اثر ہے یہ کہ اٹکل سے بات کرنے والوں سے پہلے اپنا علم پختہ کر لو. لوگ میرے خیال میں یوں ہے، میرے خیال میں یوں ہے، میرے خیال میں، یہ علم نہیں ہے، یہ لوگ ظانین ہیں. ایسے لوگ پیدا ہوں، اس سے پہلے اپنے علم میں رسوخ پیدا کر لو. یہ صحیح بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، حق بات یہ ہے. تو ایک کہ اس کی تحقیق کا علم تحقیق کو چاہتا ہے، علم تحقیق کو، جو بات کرے جو بات کہے وہ کہ تحقیق سے کرے، یہ اس کا حق ہے. دوسرا کہ دوسرا اس کی ارشاد کرے کہ جہاں جس اعتبار سے جیسی ضرورت ہو ویسا علم دے. استعداد کے اعتبار سے جیسے دوائیں دی جاتی ہے ایسے استعداد کے اعتبار سے علم بھی دیا جائے تاکہ وہ علم ان کے اندر پختہ ہو جائے. تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے, اپنے آپ کو علم کا پابند کرایا جائے اور جو منفی اثرات ہیں علم کے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے, کیونکہ یہ نعمت ہے تو نعمت کے منفی اثرات بھی پڑتے ہیں. جیسے مال بری چیز ہے. اگر مال نعم المعونة حدیث شریف میں کہ مال تو گزارے کے لیے بہترین چیز ہے, نعم المعونة, لیکن اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ اس میں حرص پیدا ہوتا ہے, حسد پیدا ہوتا ہے. ایسے علم میں بھی کہ اس میں کبر پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. ہاں بڑی چیزیں یہ پیدا کرتی ہے کہ کبر پیدا ہوتا ہے. ہمارے مولانا اعظم علی صاحب محروم تھے تو فرماتے تھے علم سے کبر پیدا نہ ہو, یہ تعجب کی بات ہے, علم سے تو کبر پیدا ہوتا ہے. کیوں کہ تو اللہ کی خاص صفت ہے, علم اللہ کی خاص صفت ہے, اس کو پتا پڑتا ہے تو آدمی میں جاتی ہے. لیکن یہ چیز ڈرنے کی ہے, یہ چیز ڈرنے کی ہے, اس نے علم کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کیا جائے تاکہ اس کی خشیت پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ اس کی خشیت, اس کا خوف, اس کی عظمت سے ڈرنا پیدا ہو. یہ خاص علماء کی خصوصیت ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے اندر خشیت ہوتی ہے, یعنی اللہ کی عظمت سے وہ ڈرتے ہیں تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی. اس لیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا وہ صحبت سے لیا. ایک تو کتابوں سے لینا وہ بھی صحیح ہے, ایک صحبت سے لینا وہ بھی صحیح ہے. اس صحبت میں اور کتابوں میں کیا امتیاز ہے؟ کہ صحبت سے صفات بھی منتقل ہوتی ہے, کتاب سے مضمون منتقل ہوتا ہے. کتاب سے کیا ملے گا؟ اس موضوع کا جو مضمون ہے وہ ملے گا کتاب سے, صفت نہیں ملے گی. تو صفت تو موصوف میں ہوتی ہے, صفت کی میں ہوتی ہے موصوف. تو صحابہ میں علم آیا صفات کے ساتھ. کیوں کہ انہوں نے علم کو صحبت سے لیا, تعامل سے لیا, تعامل سے لیا, ایک دوسرے کے عمل سے لیا, ایک دوسرے کی صحبت سے پوچھ کر کے, سیکھ کر کے, معلوم کر کے. ہاں تو وہ علم نے اپنا صحیح اثر کیا اس کے اندر. کہ صحیح اثر کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈر. علم یہ کہتا ہے اللہ سے ڈر, اللہ کا ڈر یہ پیدا کرنا. ہاں تو جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آدمی انصاف کرنے والا بنے گا. ڈر کی یہ تاثیر ہے, ڈر کی یہ تاثیر ہے کہ ڈر کی وجہ سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے, حدود کی حفاظت ہوتی ہے ڈر کی وجہ سے. اعدلوا هو اقرب للتقوى, کہ انصاف سے رہو, کہ انصاف سے انصاف کرو, کہ انصاف تقوی سے قریب ہے. کہ انصاف کی وجہ سے سارے حدود حقوق قائم رہتے ہیں اور انصاف پیدا ہوتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اب سارے حدود حقوق اس کی حفاظت ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی جاتی ہے علم کے ساتھ, اللہم انی اسألک الہدى والتقى, کہ اللہ مجھے ہدایت بھی دے, مجھے تقوا بھی دے, مجھے تقوا بھی دے, ہدایت بھی دے. ایک منفی ہے ایک مثبت ہے, ہدایت مثبت ہے, تقوا منفی ہے. تقوا منفی ہے کیونکہ تقوا بقایا سے ہے, اس معنی بچنا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور ناگواریوں سے بچنے کی طاقت بھی دے, اس کو تقوی کہتے ہیں. اور ہدایت وہ رہبری ہے آگے بڑھنے کے لیے کہ آگے بڑھو, مثبت ہے یہ کہ اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ, اللہ مجھے ہدایت بھی دے, مجھے تقوی بھی دے. ہاں تاکہ آگے بڑھنا بھی رہے اور بچنے کی جو سے بچنا بھی رہے, کہ اس کی وجہ سے حدود کی حقوق کی حفاظت ہوگی اللہ کے ہوں یا مخلوق کے ہوں. اس لیے ہمارے علم میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ منفیت پیدا نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کے انعام اکرام کے سہارے کام کرنے لگے. اس لیے اسلام میں حسد کی اجازت نہیں ہے, حسد کی اجازت نہیں ہے, بخل کی اجازت نہیں ہے, علم کو چھپاؤ اس کی اجازت نہیں ہے, حسد کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی ترقی دیکھ کر اپنے اندر جلن پیدا ہو کہ نہ. ہمارے یہاں حسد نہیں ہے, ہمارے یہاں تو نصیحت اور خیر خواہی ہے, اس کا اور بھلا ہو جائے, اس کا اور بھلا ہو جائے. اگر اس میں یہ بات پیدا ہوئی تو پھر وہ علم صحیح نہیں ہے, اس میں حسد پیدا ہو گیا, اس میں کبر پیدا ہو گیا, اس کے اندر دنیا کا لالچ پیدا ہو گیا. یہ صفتیں بنی اسرائیل کے علماء میں پیدا ہوئی تھی کہ دنیا کا حس بھی ان کے اندر ہے, حسد بھی ان کے اندر ہے اور کبر بھی ان کے اندر ہے کہ اپنے زمانے میں نبی آیا ہے پھر بھی نبی کے بات نہیں مانتے اپنے کبر کی وجہ سے. ہاں نبی موجود ہے نہیں مانتے, کیوں کہ بڑے بن گئے, اگر نبی کے مان مانتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ چیز نہ پیدا ہو, اس لیے کہتے ہیں کہ اس علم کو اچھی صحبت سے لو اور اپنے عمل کی پابندی سے لو تاکہ یہ منفی اثرات اپنے اندر نہ پیدا کرے, ورنہ کہ یہ علم تو زندگی میں کی کارآمد ہے, موت کے بعد ہی مفید ہے. صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ ہے, یہ مال بھی صدقہ جاریہ بننے کا سبب ہوتا ہے, علم بھی ہوتا ہے, اور یہی نیت ہونی چاہیے. صحابہ کرام اپنے آدمیوں کو نصیحت کرتے تھے, کیا نصیحت کرتے تھے, کونو مشابہ الہدا, یہ کہتے تھے کہ کونو مشابہ الہدا, ہدایت کے چراغ بنو, اپنے آدمیوں سے کہتے تھے کہ ہدایت کے چراغ بنو, منابہ الہدا, ہدایت کے سر چشمے بنو, جس زمین میں سے پانی پڑتا ہے نا یمبا, ہدایت کے سر چشمے بنو کہ لوگ تمہاری ذات سے فائدہ اٹھا رہے. ہدایت کا سر چشمہ پانی, کیونکہ علم کی یہ دو صفتیں ہیں, علم کی ایک صفت نورانیت بھی ہے, ایک صفت پانی کی صفت اس کے اندر آئے گی. پانی کی صفت ہے علم میں کہ پانی جاری ہوتا ہے, ایسے ہی علم میں یہ صفت ہے کہ یہ جاری ہوگا. حضور نے اپنے علم کی مثال پانی سے دی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل بیس, کہ جو علم ہدایت اللہ نے مجھے دی ہے وہ پانی کی طرح سے. کون سا پانی؟ کہ آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والے پانی میں حیات کی تاثیر ہے کہ وہ زمین میں حیات کا سبب بنتا ہے. جتنی مخلوق زمین کی ہے وہ پانی کے محتاج ہے, پانی نہیں ہے تو سب مر جائیں گے. تو یہ سبب حیات ہے پانی, اس طرح یہ علم بھی کہ یہ سبب حیات ہے کہ اصلی زندگی اس علم سے ملے گی. حیات طیبہ جس کو کہتے ہیں وہ اس علم سے ملتی ہے. اسے اس علم کا تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے, یہ پہلا تقاضا ہے. فاستقم کما امرت, کہ جو بات آئی اللہ کے امر کی کہ اس کے اپنے آپ کو پابند بناؤ, اے نبی آپ بھی اور آپ کی امت. پہلا تقاضا اپنے آپ کو اس علم کا پابند کرنا. دوسرا تقاضا کہ اس امت سے خیر خواہی, اس علم سے خیر خواہی کرنا, اس علم کے ذریعہ خیر خواہی کرنا. جس طرح مال کے ذریعے سے خیر خواہی کی جاتی ہے, حاجت مندوں کی حاجت پوری کی جاتی ہے, ایسے ہی اس علم کے ذریعے سے خیر خواہی کرنا. اور خیر خواہی کے دو راستے ہیں, طلب والا آوے تو اس کو علم دو, اور طلب والے نہیں ہے تو کہ ان میں طلب پیدا کراؤ. طلب والے نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دو, کہ طلب والوں میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ طالب بن کر کے آوے, اور جن میں طلب ہے ان کو ان کے مطلوب اور مطلب کی چیز دو. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, طالب ہو گیا طالب, تو طالب کو اس کے طلب کی چیز دی جائے گی. حضور نے وصیت فرمایا, میرے پاس لوگ آئیں گے تم سے علم پڑھنا چاہیں گے تو میری وصیت کو قبول رکھو, یہ فرمایا تھا. تو طلب لے کر آوے, ان کو ان کی طلب کے مطابق علم دینا, اور جن میں طلب نہیں ہے تو
کہ ان میں طلب پیدا کراؤ. یہ نشے میں ہے اس لیے ان میں طلب نہیں ہے. نشہ چڑھ جاتا ہے دنیا کا تو اس لیے بے طلبوں میں جانا یہ بھی علم کا تقاضا ہے, نہیں تو علم کی حدود محدود ہو جائیں گے. ہاں یہ طلب طلب والے آئیں گے اور بے طلب نہیں آئیں گے. پھر جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اب کوئی طلب والا نہیں رہے گا, جہالت پھیل جائے گی قیامت کی علامتوں میں سے ہے نا. اس لیے اس علم کے دو طلب, طلب والوں کو ان کے مطلب کے مطابق دینا اس کو تعلیم کہتے ہیں, اور بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا اس کو دعوت کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم اپنی تعلیم اپنی دعوت سے جڑے ہوئے تھے. جو علم نازل ہوا اس کی تعلیم دی, جو طلب لے کر آئے ان کو, اور جو نہیں آئے ان کو دعوت دی. توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی, قل لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت دی. نماز کا حکم آیا تو نماز کی دعوت دی, تو جو چیز اس کی دعوت دی, یعنی اس کا نفع نقصان سمجھایا, اور جب عمل کے لیے تیار ہوا تو اس کو عمل کا طریقہ بھی بتایا. یہ اس کا تقاضا ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ جو طلب والے ہمیں ان کا تو حق ہو گیا, ہاں, کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے, اور جو بے طلب ہیں وہ کہ ان کی خیر قبول لی جائے, کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ. اس لیے امت میں حرکت بھی ہے اور امت میں ثبات بھی ہے. ہاں, امت کی عملی زندگی میں حرکت اور ثبات دونوں ہے, جیسے چکی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, حرکت بھی ہے ثبات بھی ہے. حرکت اس کو متعدی کرنے کے لیے ہے, ثبات تو ہے ضروری, لیکن جو حرکت ہے وہ اس کو متعدی کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ باقی رہے اور اس کا نفع زیادہ ہو جائے. اس لیے ہم کو دعوت بھی دی گئی ہے اور تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اپنے علم کی تعلیم بھی کرو, اپنے علم کے داعی بھی بنو, کہ نفع نقصان سمجھا کر لوگوں کو علم پر لاؤ, لوگوں کو دین پر لاؤ, پھر جو دین پر آوے تو دین کی تعلیم دو. اس لیے طلب والوں کو تعلیم اور بے طلب والوں کو دعوت. بے طلب لوگ ہیں کہ ان میں طلب پیدا کرنے کے لیے, آخرت سمجھانے کے لیے ان کے پاس جاؤ. شروع سے یہ سلسلہ چالو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام شروع کیا تو افراد کو بھیجتے تھے, پھر افراد زیادہ ہو گئے تو وفود بھیجتے تھے. بہت سے وہ لوگ جو وفود کی دعوت سے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, آپ کے وفود سے وہ مسلمان ہوئے. پھر حج میں یا کسی سفر میں حضور کو دیکھتے تھے وہ لوگ تو پوچھتے تھے انتر رسول اللہ, محبت سے انتر رسول اللہ, انا رسول اللہ, تو آپ رسول کو دیکھ لیا. یہی بات ہے, یہی بات ہے کہ طلب والوں کو طلب کے اعتبار سے دیا جائے اور بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی جائے تاکہ وہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے, وہ اصل ہے کہ آخرت ہی اصل ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ترتیب بتائی ہے. اہل علم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ اہل علم کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو امت کا مرجع ہے, امت کے مسائل دیکھتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو خادم ہے, خدمت کرتے ہیں. تو جو مرجع ہے ان سے توثیق چاہی جاتی ہے. جیسے جب کام شروع ہوا تو جو حضرات مرجع تھے اس زمانے میں ان کے پاس یہ کام لے گئے کہ یہ کام کیسا ہے, انہوں نے اس کی توثیق کر کہ یہ ٹھیک ہے, یہ کام ٹھیک ہے. مولانا مدنی صاحب لاہوری تھے, پتی کے فضل اللہ صاحب تھے, مولانا مدنی حضرت, انہوں نے توثیق کی اس کی کہ یہ کام ٹھیک ہے. جب توثیق ہوئی ان حضرات سے جو مرجع ہیں, تو جو اہل خدمت سے ان سے تعاون مانگا کہ آپ ہمارے معاون بنو. آج بھی یہی بات ہے کہ آپ حضرات سے معاملت مانگی جاتی کہ اس کام کے معاون بنو. ایک تو ذہنی فکری اعتبار سے معاملات ہے, وہ تو ہے الحمدللہ. اب عملی معاملات کہ عملی معاملات کرو, کہ جس طرح یہاں وقت دیتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں, تصنیف تعلیم میں, وہ بھی براق ہے. ایسا مزید کہ جن میں طلب نہیں ہے ان کے پاس جانا, ان کو دعوت دینا، ان کو دین آخرت کے اہمیت سمجھانا تاکہ وہ مقصد زندگی میں آ جاوے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اہل علم سے جو خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں مزید خدمت کی ان کو دعوت دی جاوے کہ وہ ایک ایک سال اللہ کے راستے میں لگاوے، ایک ایک سال اللہ کے راستے میں لگاوے، اس کام کے سارے پہلو ان کے سامنے آ جائیں چل پھر کر کے عملی طور پر سے، پھر پورے عالم کو اپنا میدان بناوے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے ہے، ایسے ہر عالم کہ وہ بھی پورے عالم کے لیے ہے، پورے عالم کی فکر کرے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اور جو ضروری ضروری چیزیں ہیں دین کی وہ امت میں آ جاوے اس کے لیے کوشش کرے. اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اہل علم حضرات سے اپنے ان خدمتوں کے ساتھ ساتھ ان سے ایک ایک سال کا مطالبہ ہے، ایک ایک سال اس کام میں لگائیں تاکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ پورے عالم میں اپنی بات سمجھا سکے، اپنی بات بتا سکے کہ ہاں، اور امت کا رخ حق کی طرف پھیرنے والی صلاحیت پیدا ہو جاوے. تو اس کے لیے آپ حضرات سے التجا ہے اور درخواست ہے کہ ایک ایک سال کے لیے بتاویں.
فرمائیں بھائی، ارادے کریں، اللہ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے. سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک مجلس پوری نہیں ہوگی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ آپ کے جمنے پر نام آئیں گے، وہ بھی ہمارے حصے میں ہوں گے. اب بتائیں ہمت کر کے، ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی فوراً جانا ہے، جن مشغلوں میں آپ حضرات مشغول ہیں، جن خدمات میں مشغول ہیں، اس کی مناسب ترتیب بن جائے، جس وقت ترتیب بنے اس وقت خروج کی ترتیب بنائیں. ابھی ارادے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ میرا سال باقی ہے تو میں ضرور اپنے سال لگاؤں گا، تاکہ اور جیسے خدمات کا اللہ نے ہم کو موقع دیا، اس محنت کی بھی خدمت کا اللہ ہمیں موقع دے دے. اظہار فرمائیں، ابھی نیت کرنی ہے، نیت کریں ماشاءاللہ. واہ 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 واہ، اور بھی کھڑے ہو جائیں، اور بھی کھڑے ہو جائیں. ہمارے بس میں نیت کرنا ہے، ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں، باقی اللہ کریں گے. ہم نیت کرنے میں کمی نہ کریں. یہاں دورے کے طلبہ بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں، وہ حضرات بھی نیت کر لیں، تخصصات کے طلبہ ہوں گے وہ بھی نیت کر لیں، اور پہلے جو پہلے سے ماشاء اللہ ایک مجمع ہے جو پڑھ کر اپنے اپنی خدمات میں مشغول ہیں، وہ حضرات بھی نیت کر لیں. جی، سب سے بڑی بات ہے کہ آدمی نیت کرے پھر اللہ کی توفیق شامل حل ہو جاتی ہے. فرمائیں، کر ہمت بھائی، کوئی اٹھ کر باہر نہ جائیں، بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں تھوڑی دیر. جی، کریں ہمت ماشاءاللہ. اور فرمائیں، کریں ہمت. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی فوراً جانا ہے، جن مشغلوں میں ہم مشغول ہیں اس کے مناسب ترتیب بنائیں، وہ بھی ہمارے شعبے ہیں، اس کے مناسب ترتیب بن جائے، پھر اپنے خروج کی ترتیب ہم بنا لیں، یہ بھی خدمت باقی رہے، وہ بھی کام ہو جائے. اس کے لیے ابھی نیت کرنا ہے، پورا اللہ کرے گا. السعی منا والاہتمام من اللہ، ہم کوشش کے مکلف ہیں، پورا اللہ کرے گا. شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم نیت ہی نہ کریں،
نیت کر کے کھڑے ہو جائیں.
ہمارے بس میں نیت کرنا ہے، ہم نیت کر رہے ہیں میں کمی نہ کریں
بھائی. نیت تو ہے نا حضرات کی، بولو نا، کھڑے ہو جاؤ، نیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، جس کے دل میں آئے کھڑے ہو جاؤ، نیت کر لو، کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنی ترتیب بناؤ، کھڑے ہو جاؤ، سوچو مت نیت کرنے میں کیا ہے. نیت تو ایمان والے کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی، ابھی آپ کو ایک طرف کیا جائے گا، آپ نام لکھا دینا جس شعبے میں جہاں ہیں وہاں ترتیب بنے، ایک دم چھوڑ کے جانا نہیں ہے، اس وقت آپ چلے جانا. اور بتاؤ جلدی سے، یہ مجموع ہمارا بیٹھا ہے، کھڑے نیت تو کر لو اللہ کے بندو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، نیت بنا کر کھڑے ہو جاؤ، نیت کے اثرات ہوتے ہیں. ماشاء اللہ بھائی، اس طرف سے بھی کھڑے ہو جاؤ، ماشاء اللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، یہ موقع ہے، نیت کر لو، نیت کو معمولی مت سمجھنا. جی، جائیں گے تب جائیں گے، لیکن سچی نیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بھائی. اب پیچھے ہمارا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، بھائی دیکھو نا اپنے ساتھیوں کو، ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ.
یہ تو جمعہ کا دن بھی ہے. جلدی کرو, کھڑے ہو جاؤ, جن کا سال باقی ہو. ماشاء اللہ, ایک دو دو کھڑے ہوتے ہیں یار, دس دس بارہ بارہ ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ نا. کھڑے ہی ہونا ہے نا, ابھی تو جانا نہیں ہے نا, لیکن سچی نیت کے ساتھ. بھائی دیکھو, ایک دوسرے کو دیکھ لو, یہ ہمارے سارے ساتھی سال کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کھڑے ہو جاؤ, ماشاء اللہ, اور کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, مجھے ایک سب کس طرح میرا نہیں بھائی, آپ اس طرف چلے جائیں, اپنا نام لکھا دے پورا, زیادہ جلدی سے بھائی, ان کو جگہ دے دو بھائی, باہر جانے کا رخ نہ کرے وہ دو, تو تھوڑی دیر تشریف رکھیں بھائی. چلو آپ لوگ اس طرف, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آسان فرمائے جی بھائی. حضرت باہر نہ جائیں, تھوڑی دیر تشریف رکھیں, بس کام ہو رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور بھی جس کے لیے دل میں آئے کھڑے ہو جاؤ. پہل تو اپنی کرنی پڑے گی ماشاء اللہ, جس کے دل میں آئے وہاں چلیے تاکہ کام آسان ہو جائے. ہاں بھائی, زیادہ مت سوچو, کرنے والی ذات بولو نا, کون لے جائے گا؟ دنیا دار الاسباب ہے, سبب کے ذریعے میں کوشش کریں گے جی. بسم اللہ, بہت سکھے دلوں میں ہیں, گھبراؤ مت, اللہ ہی آسان کرے گا. بھائی کھڑے ہو جاؤ, اتنا بڑا مجموعہ علماء کا ماشاء اللہ. بھائی اس میں سال کس کس کا لگا ہے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو.
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ, اس لیے آپ کھڑے نہیں, لگ چکا ہے, اللہ قبول فرما. لیکن حضرت نے فرمایا استقامت. اب جس کے دل میں یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ ہر دو سال پر چار مہینے لگائیں گے, تیسرے سال پر چار مہینے لگائیں گے, اس سے پہلے ہر سال چلا لگائیں گے, تو چلا کون کون لگائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ تو, اپنی طرف سے کون لگائے گا؟ جن کا سال لگ گئے وہ.
ہلو,
اللہ چھٹلو نے ہاتھ اٹھوا. ہلو, کھڑے ہو جاؤ.
ہلو, ہاں بولو بھائی.
پابندی کے ساتھ سال لگاؤ, سال لگ چکا ہے پابندی,
پارسل جو کسٹم کے لیے اسمارٹ ہے,
تو بنی ہوئی جماعت کے ساتھ مت جڑو, اپنے ساتھ جماعتیں بناؤ. تو کون کون اپنے ساتھ جماعت بنائیں گے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. ماشاء اللہ, ابھی تھوڑی دوسری تشکیل,
دوا دوا
آپ یہ نیت کریں, جیسے حضرت نے فرمایا
ریٹرن تو ماشاء اللہ تو آئی جی ہوا,
تو بیرون کے لیے کون نیت کرتا
ہے؟ انجنی کو رہی ہوں, انجنی کو لے رہا ہوں
بیرون کے لیے. ارے ہاں تو جوانی اللہ لے جائے گا,
انجنی تو
مانگا
کہیں تو نا,
پھر
مکلی دے رہے تو.
ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
یار وہ استعمال سن, ایٹلا استعمال سن, استعمال نا تو بتا.
اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على
ابراهيم
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك, واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك, واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعيذنا من شرور انفسنا. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين, واعطنا افضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه.
سبحان ربک رب العزت عما یشکون.